حسن ہائے 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 حسن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وقرآنه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط صدق الله العلي العظيم. ایک صلوات بھیج دیجیے گا. اللہم صل علی محمد و آل محمد. ایام عزا، ایام سوگواری، محمد اور آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام کے غم اور مصیبت کے دن جاری و ساری ہیں، اور اہل ایمان متوجہ ہیں اس بات کی طرف کہ آج کی شب ایک عظیم مصیبت کے حوالے سے منسوب ہے، رحلت عظمائے پیغمبر آخر الزماں خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے دو بیٹوں میں سے ایک بیٹے، بڑے بیٹے حضرت امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت عظمیٰ. سب سے پہلے ہم سب امام عصر، اللہ کی آخری حجت، آخری امام، آقا صاحب العصر والزمان حضرت امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں تعزیت، تسلیت اور پرسہ عرض کرتے ہیں، اور اس دعا کے ساتھ مجلس کا آغاز کرتے ہیں کہ اللہ تعالی محمد اور آل محمد علیہ السلام، شہداء کربلا، اسیران کربلا علیہ السلام، اور ان دو معصوم ہستیوں کے صدقے میں اس مجلس عزا کو اپنی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس کا بہترین اجر و ثواب مولانا کے ساتھ جتنے بھی ان کے ساتھ تعاون کرنے والے ہیں اور آپ تمام مومنین کو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کا بہترین اجر و ثواب عنایت فرمائے، اور اس کا یہ عظیم اجر و ثواب ہمارے مولانا کے اور اس ادارے کو چلانے میں جن جن افراد کا بھی کردار ہے اللہ تعالیٰ ان تمام مرحومین کی ارواح تک اس کا ثواب پہنچائے. مل کر ایک صلوات بھیج دیجیے گا. اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. سرنامہ کلام سورہ حدید کی 25ویں آیت ہے. اللہ تعالیٰ اس آیت میں ارشاد فرما رہا ہے لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، یقیناً ہم نے اپنے رسولوں کو واضح دلیلیں دے کر بھیجا ہے. ہمارے رسول، ہمارا پیغام، ہمارا دین اور ہمارے جتنے بھی احکامات ہیں وہ لوگوں تک پہنچاتے ہیں تو ان رسولوں کے پاس ہر ایک حکم کی لاجک ہوتی ہے، علت ہوتی ہے، دلیل ہوتی ہے، حکمت ہوتی ہے. لہٰذا اس دلیل کو کبھی الفاظ اور گفتگو کی شکل و صورت میں بیان کرتے ہیں اور کبھی معجزے کا سہارا لیتے ہیں. وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ، اور ہم نے اپنے ان رسولوں کے ساتھ واضح دلیلوں کے ساتھ ساتھ ان کے ساتھ ہم نے قرآن بھی، کتاب بھی نازل کی ہے اور میزان بھی نازل کیا ہے. اور رسولوں کو بھیجنے، اللہم صل علی محمد وعلی محمد وعجل فرج، اللہم صل علی محمد وعلی محمد وعجل فرج. اور یہ جو اللہ تعالیٰ کی جانب سے رسولوں کو بھیجنا، ان کے ساتھ کتاب کو نازل کرنا، میزان کو نازل کرنا، اس سب کا ایک ہدف ہے، ایک مقصد ہے، ایک نتیجہ حاصل کرنا ہے. اور وہ کیا ہے؟ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ لوگ عدل و انصاف قائم کریں. آپ متوجہ ہیں کہ آیت کے اختتام پر فلسفہ نبوت اور ہدف نبوت و رسالت کو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ یہ ساری محنتیں، یہ ساری زحمتیں، انبیاء کی جو جد و جہد اور کوشش ہے، یہ اس لیے ہے تاکہ یہ انبیاء اور رسول ایک ایسا سماج اور معاشرہ قائم کریں کہ جس میں رہنے والے تمام لوگوں کو انصاف ملے، عدل قائم ہو، کسی کا حق پامال نہ ہو اور کسی کے اوپر ظلم و ستم نہ ہو، کسی کے ساتھ بھی ناانصافی نہ ہو. تمام انسان، چاہے وہ کسی بھی رنگ و نسل سے تعلق رکھتے ہوں، یہاں تک کہ کسی بھی مذہب سے وہ تعلق رکھتے ہوں، اللہ کا ہدف اور رسولوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ ایک معاشرے میں رہنے والے تمام انسان مل کر پیار و محبت و الفت کے ساتھ مل کر رہیں اور کسی بھی طرح کا کوئی تفرقہ اور تفریق ان کے درمیان قائم نہ ہو، طبقے بندیاں نہ ہو. لہذا مومن کرام، مکی زندگی کے بعد بطور خاص جو مدنی زندگی ہے، پیغمبر اکرام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تقریباً 10 سال پر محیط رہی ہے یا 13 سالوں پر محیط رہی ہے، تو آپ نے ایک ایک لمحہ اس مقصد کو حاصل کرنے میں گزارا. لہٰذا آپ نے مدینہ منورہ ہجرت کرتے کے ساتھ ہی اس مقصد کی طرف آپ نے قدم بڑھایا، کام شروع کیا، اور بالآخر ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ پیغمبر آخر الزماں مدینہ منورہ میں ایک اسلامی معاشرہ قائم کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ اس میں جو آپ نے قوانین وضع کیے ہیں، اس میں مسلمانوں کی تو ابتدائی طور پہ کل تعداد 45 تھی، 45، لیکن آپ نے مدینہ میں رہنے والے جتنے بھی قبائل تھے ان تمام کو اپنے ساتھ ملایا. یہ ہے اسلام. اسلام کا ظرف جو ہے وہ اتنا اعلیٰ ہے کہ وہ نہ رنگ و نسل دیکھتا ہے، نہ سب کو ایک آنکھ سے دیکھتا ہے، یہ سوچ کر کہ جتنے بھی انسان ہیں اللہ کی مخلوق اور اللہ کے بندے ہیں، اور ہم نے ان کی ہدایت کرنی ہے، ہم نے ان کی رہنمائی کرنی ہے. لہذا آپ نے تمام قبائل کے ساتھ مل کر ایسے قوانین وضع کیے کہ جن قوانین کے ذریعے مدینہ میں رہنے والے تمام انسانوں کی جان، مال، عزت و آبرو محفوظ رہے، کسی بھی طرح کی کوئی تقسیم نہ ہو، اور سب جو ہے وہ آپس میں پیار و محبت اور وحدت و اتحاد کے ساتھ مل کر رہیں، ہر ایک کو اس کا حق ملے، کسی کا حق پامال نہ ہو، اور کسی کے اوپر بھی کسی بھی طرح کا ظلم و ستم اور اس کے ساتھ ناانصافی نہ ہو. لہذا آیت اللہ العظمیٰ آقا خامنائی حفظہ اللہ و آدام اللہ و آدام اللہ فیوغاتی کی جو مشہور زمانہ کتاب ہے جو کئی مرتبہ چھپ چکی ہے، 250 سالہ انسان، اس میں آپ نے پیغمبر اکرم کی جو حیات مبارکہ ہے اس کے ذیل میں آپ نے اس اسلامی معاشرے کی بنیادی خصوصیات کو بیان فرمایا. دیکھیں معاشرہ اور ماحول جو ہے وہ انسان بناتا ہے. آپ نے مدینہ منورہ میں انسانوں کی تربیت کی، سورہ جمعہ کی دوسری آیت کے مطابق قرآن کی آیتیں پڑھائیں سنائیں اور وعلیکم السلام ان کی انہیں تعلیم دی، ان کی تربیت کی اور انہیں حکمت کے اسرار و رموز سے آگاہ کیا. اور آپ نے، کیونکہ آپ اللہ کے آخری نبی ہیں، اب آپ کے بعد نہ کسی نبی نے آنا ہے، نہ کوئی اور شریعت آئے گی، نہ کوئی کتاب، اب قیامت تک آپ ہی کی نبوت اور آپ ہی کی شریعت نے چلنا ہے. لہٰذا آپ نے مدینہ منورہ میں جو بھی مختصر سے لوگ تھے، آپ نے ایسا نظام اور ایک ایسا سسٹم قائم کیا کہ جس میں آپ نے لوگوں کی ایسی تربیت کی ہے کہ آیت اللہ خامنائی نے اس کی 7 خصوصیات بیان فرمائی ہیں. مدینہ منورہ میں آپ نے جو ایک اسلامی ماحول قائم کیا اور اس میں رہنے والوں کی جو آپ نے تربیت کی ہے، تو بطور خاص پیغمبر اکرم نے 7 خصوصیات اور 7 صفات کی طرف توجہ دی اور آپ نے یہ چاہا کہ اس اسلامی معاشرے میں رہنے والے لوگوں میں اور معاشرے میں کم از کم یہ 7 صفات اور خصوصیات ہونی چاہیے. یعنی گویا کہ پیغمبر اکرم ہر مسلمان کو ان خصوصیات کا حامل دیکھنا چاہتے ہیں. پہلی خصوصیت ایمان اور معنویت ہے کہ اس مادی دنیا میں رہتے ہوئے ایک مسلمان اس دنیا کے زرق و برق میں اتنا غافل نہ ہو کہ وہ مادیت کی طرف چلا جائے، خدا سے غافل ہو، اپنی موت، حساب و کتاب اور قیامت اور جو حساب کتاب کا دن ہے اس سے بے خوف و خطر ہو کر زندگی گزارے. نہیں، آپ نے جو پہلی خصوصیت اپنے معاشرے میں رہنے والوں کے اندر پیدا کی اور آپ نے انہیں چاہا کہ ان کے اندر یہ خصوصیت ہو کہ مسلمان کے اندر جو ہے وہ ایمان کا نور ہونا چاہیے، اور معنویت کہ انسانوں کے قلب و دل و دماغ اور روح میں ایسی معنویت ہو، اندر سے وہ ایسے پاک و پاکیزہ ہوں کہ معاشرے کا کوئی گناہ اور کوئی برائی جو ہے وہ ان کے اوپر اثر انداز نہ ہو سکے. دوسری خصوصیت جو آپ نے اپنے چاہنے والوں کے اندر پیدا کرنا چاہیے اور اپنے چاہنے والوں کو اس خصوصیت کا حامل دیکھنا چاہا، وہ عدل و انصاف، کہ ہر شخص نہ صرف اپنی ذات کے ساتھ عدل و انصاف کرے بلکہ اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے خاندان کے ساتھ اور جس ماحول و معاشرے میں وہ رہ رہا ہے ہر ایک کے ساتھ جو ہے وہ انصاف کا برتاؤ ہونا چاہیے. تیسری خصوصیت جو آپ نے مسلمانوں کے اندر دیکھنا چاہیے اور اس کے لیے جدوجہد کی، وہ علم اور معرفت ہے. اور دین مبین اسلام میں جو علم کی اہمیت ہے اور جتنی تاکید ہے اس سے کم و بیش ہر مسلمان جو ہے وہ آگاہ ہے کہ اسلام کا یہ پیغام ہے کہ علم کا آغاز ماں کی گود سے ہوتا ہے. ہر انسان کا پہلا معلم جو ہے وہ اس کی ماں ہونی چاہیے. اور یہاں تک کہ فرمایا کہ زندگی کی آخری سانسوں تک علم حاصل کرنے کا سلسلہ جاری و ساری رہے. لیکن صرف علم نہیں، علم کے ساتھ معرفت، کہ اس علم کے ذریعے انسان کے اندر جو ہے وہ معرفت پیدا ہونی چاہیے. معرفت کا مطلب یہ ہے کہ میرے پاس کسی بھی چیز کا صرف علم اور نالج ہی نہ ہو، بلکہ وہ علم ایسا ہونا چاہیے کہ میں ہر چیز کی حقیقت کو پہچانوں، مجھے معلوم ہے کہ اس کائنات کا خالق ایک اللہ ہے، میں نے یہ علم حاصل کر لیا، میرے پاس توحید کا علم ہے، لیکن میرے پاس اللہ کی معرفت اور شناخت ہونی چاہیے کہ اللہ کی ذات کیسی ہے، اللہ کی صفات کیا مقام و مرتبہ رکھتی ہے، اللہ کن صفات کا حامل ہیں، صفات کیا ہیں، کیا اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہٹ کر ہیں یا عین ذات ہیں، اس طرح کی معرفت جو ہے وہ ہونی چاہیے نبی کے بارے میں بھی اور امامت کے بارے میں، قیامت کے بارے میں، دنیا کے بارے میں، اپنی ذات کے بارے میں. خصوصاً مولا کائنات حضرت امام علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام، آپ کا فرمان ہے کہ اللہ اس شخص پر رحم نازل فرمائے، اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہو اس شخص پر جو یہ جانتا ہو کہ وہ کہاں سے آیا ہے، من اینا وفی اینا والى اینا، کہاں سے آیا ہے، کہاں پر ہے اور اس نے کہاں جانا ہے. یہی جو ہے وہ اصل معرفت ہے اپنی ذات کی شناخت کے حوالے سے. چوتھی جو خصوصیت آپ نے مسلمان معاشرے میں قائم کی وہ اخوت اور بھائی چارگاہ. انما المؤمنون اخوة، تمام کے تمام مومنین آپس میں بھائی ہیں. اور آپ دیکھیں کہ میں صرف دو مثالیں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا کہ مثال کے طور پہ آپ نے ایک قبیلے کے سردار کو ایک انتہائی غریب طبقے کے شخص کا بھائی بناتے ہوئے فرمایا کہ آج سے تم دونوں آپس میں بھائی ہو. ایک قبیلے کا سردار ہے اور ایک غریب ہے. اور آپ دیکھیں یہ مجلس حسین، آپ دیکھ لیں چاہے یہاں ہو یا دنیا کے کسی بھی خطے میں ہو، جہاں کہیں بھی فرش عزب بچھا ہوتا ہے، رسول اور آل رسول کی جو محفل ہے وہ محفل ایسی ہوتی ہے، وہ سب کو اسی طرح جب وہ دیکھنا چاہتے ہیں، چاہے چیئرس پہ بیٹھنے والے ہوں، فرش پہ بیٹھنے والے ہوں، تمام کے تمام آنے والوں کو ایک ہی نظر سے دیکھنا ہے کہ بس یہ ہے سب کے سب اللہ کے بندے ہیں اور رسول کا کلمہ پڑھنے والے ہیں. اسی طرح میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جب مسجد نبوی میں کے لیے یا اس سے پہلے مکہ مکرمہ میں اذان دینے کے لیے ایک مؤذن کے انتخاب کا مسئلہ درپیش آتا ہے، تو آپ دیکھیں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ رئیسوں، سرداروں اور امیروں کا لحاظ کیا، بہت ہی خوبصورت لوگ بھی تھے، بہت اچھی آواز رکھنے والے افراد بھی تھے، لیکن ان تمام کے درمیان سے آپ نے حضرت بلال حبشی کا انتخاب کیا. تو آپ دیکھیے یہ پیغمبر اکرم کی نظر ہے، یہ سوچ ہے، آپ کا یہ اقدام ہے، آپ کا یہ فیصلہ ہے، آپ کی یہ سیرت اور سنت ہے کہ نہ قوم دیکھنا ہے، ایک مؤذن کے لیے، ایک مؤذن کے لیے. یعنی آپ دیکھیں ہماری نظر میں مؤذن کی کوئی اہمیت نہیں ہے، حالانکہ جنت میں سب سے پہلے جانے والوں میں جو گروہ ہوگا ان میں اذان دینے والوں کا بھی گروہ ہوگا، ہم پیچھے ہوں گے اور مؤذن حضرات جو ہے وہ آگے ہوں گے. لیکن آپ دیکھیں ہمارے ہاں کیا حیثیت ہے اور پیغمبر اکرم کتنی اہمیت دے رہے ہیں. جو پیغمبر اکرم کا مؤذن ہوگا وہ کیا ہوگا، لیکن آپ انتخاب کس کا کر رہے ہیں، جو لوگوں کی نظر میں اس کی کیا کوئی اہمیت نہیں ہے. لیکن ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، ہم نے لوگوں کی نظر نہیں دیکھنی ہے، ہم نے حکمرانوں کی، یہ سماج اور معاشرے میں جو نظام و سسٹم ہے اگر اس کو دیکھا تو ہم تباہ ہو جائیں گے، ہمارے اندر سے اسلام کی روح نکل جائے گی. ہم نے پیغمبر اکرم کی سیرت کو دیکھنا ہے جنہوں نے فرمایا کہ آج کے دن سے قوم و قبیلے کے بت کو میں اپنے پیروں تلے پاش پاش کر رہا ہوں، میں مسمار کر رہا ہوں، آج کے دن سے کسی بھی طرح کی کوئی تفریق نہیں ہے. مل کر ایک صلوات بھیج دیجیے گا، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. پانچویں خصوصیت جو آپ ایک کلمہ گو میں دیکھنا چاہتے ہیں وہ اخلاق اور کردار کی اصلاح ہے. اخلاق اور کردار کی اصلاح کا مطلب یہ ہے کہ میں نے اپنی شخصیت کی تعمیر کرنی ہے. آغے بہودینی وہ زندگی کی آخری سانسوں تک جہاں پہ بھی ہوں اللہ تعالیٰ انہیں اپنے حفظ و امان میں رکھے, اللہ تعالیٰ انہیں خوش رکھے, شاد و آباد رہیں, اور اللہ تعالیٰ انہیں اپنا اور اپنے مقربین کا قرب عطا فرمائے. ایک مرتبہ انہوں نے ایک نقطہ بیان فرمایا, انہوں نے کہا کہ جب ہم کسی سے اس کا سن و سال پوچھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ آپ کی عمر کیا ہے. لفظ عمر میں تین حروف ہیں, عین میم رے. وہ کہتے ہیں کہ یہی لفظ عمر سے اور بھی الفاظ بنتے ہیں, مثلا عمارت, عامر, معمور, تعمیر. تو آپ نے فرمایا کہ جب ہم کسی سے یہ پوچھتے ہیں کہ آپ کی عمر کتنی ہے تو ہم اس سے اس کے سن و سال نہیں پوچھ رہے تھے, گویا کہ یہ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے اب تک آپ نے اپنی شخصیت کی کتنی تعمیر کر لی ہے. تو لہذا اخلاق اور کردار کی اصلاح ہمارا, آپ جانتے ہیں کہ ابھی میں نے حوالہ دیا سورہ جمعہ کی دوسری آیت کا, یہی ہے رسول اور انبیاء جو ہمارے درمیان یہ ہستیاں آئی ہیں اسی لیے آئی ہیں کہ ہمارے اندر جو ہے وہ اچھے اخلاق پیدا ہوں اور ہم اپنے کردار کی اصلاح کریں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. چھٹی خصوصیت عزت اور اقتدار. پیغمبر اکرم مسلمانوں میں دو چیزیں دیکھنا چاہتے ہیں, عزت, کہ دنیا میں قیامت تک جہاں کہیں بھی جو مسلمان رہتے ہیں وہ ذلیل نہ ہو, رسوا نہ ہو, ان کی توہین و تذلیل نہ ہو, جہاں کہیں بھی ایک مسلمان ہو یا مسلمان مل کر رہتے ہیں عزت کے ساتھ ہو اور اقتدار کے ساتھ ہو. پیغمبر اسلام کسی بھی مسلمان اور عالم اسلام کو غلام نہیں دیکھنا چاہتے, دست نگر نہیں دیکھنا چاہتے. جس طرح اسلام نے آ کر ایک سلطنت قائم کی ہے لوگوں کے دلوں پر, تو مسلمانوں کو بھی ایسا ہونا چاہیے, ہر میدان میں قائدانہ صلاحیتوں کے حامل ہونا چاہیے. انقلاب اسلامی ایران کی مثال, ہر متعصب سے متعصب ترین شخص کے نزدیک بھی آپ کے سامنے مثال جو ہے وہ موجود ہے. آج دنیا کا ہر میڈیا جو ہے اس انقلاب اسلامی کی حقیقی معرفت حاصل کر چکا ہے اور ہر شخص جو ہے وہ واقعا اس کا کلمہ پڑھتا ہے. لہذا سورہ منافقون کی آٹھویں آیت میں آپ دیکھیں, آپ دیکھیں یہ آیت بھی کس سورہ میں ہے, سورہ منافقون میں ہے. کیا آیت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, وللہ العزۃ ولرسولہ وللمؤمنین. یہ مومنین کا مقام و مرتبہ ہے. ایک مرتبہ ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے متعدد مقامات پر اپنے ساتھ والدین کا تذکرہ کیا ہے, اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ والدین کی عظمت کتنی بلند ہے. تو آپ دیکھیں یہاں پر اللہ تعالیٰ جب عزت کا تذکرہ کرتا ہے, اپنی عزت, اپنے رسول کی عزت, تو تیسری جو شخصیت ہے وہ مومن ہے. یہ ہے مومن کا مقام و مرتبہ کہ جس طرح درود میں اللہ اور ملائکہ مومنین شامل ہیں, تو آپ دیکھیں یہ مومن کا مقام و مرتبہ ہے کہ جب عزت کی بات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عزت مخصوص ہے میری ذات کے لیے, میرے رسول کے لیے اور مومنین کے لیے. لہذا ہمیں اس بات پر توجہ دینی ہے مومنین کو کہ چاہے وہ کہیں پہ بھی ہو اور کسی بھی حیثیت میں ہو اپنی عزت اور اپنے اقتدار کی حفاظت کرنی ہے. سرزمین پاکستان پر ہمیں بہت سے چیلنج ہیں, عزت اور اقتدار بھی مسلسل جب وہ چیلنج ہوتا رہتا ہے. اور بھائی ان سے پہلے آپ دیکھیں کتنی سخت آزمائش سے ہمارے علماء, ہمارے قائدین اور پوری ملت جو ہے وہ گزری ہے, لیکن آپ دیکھیں کہ اللہ اور رسول کے ساتھ ساتھ مومنین کو عزت ملی اور دنیا نے جو ہے وہ ملت پاکستان کہ جس میں شیعہ کے ساتھ ساتھ اہل سنت برادران جو عاشقان اہل بیت اور عاشقان سید الشہداء ہیں، دیکھا کہ کس طرح جو ہے وہ دشمن کو مایوس کیا، اور ایک مرتبہ پھر ہمارے کانوں میں یہ آیت گونجی ہے، الیوم یئس الذین کفروا. مل کر ایک صلوات بھیج دیجیے گا. ساتویں اور آخری خصوصیت، کام، کوشش اور مسلسل جد و جہد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى. انسان کے خمیر میں کمال کو حاصل کرنے کے لیے، مقام بندگی کو حاصل کرنے کے لیے، اور اسی عزت و اقتدار اور شرافت اور آزادی کو حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہر انسان مسلسل جد و جہد کرے. مولا کائنات حضرت امام علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں، اللیل والنہار یعملان فیکم فاعملوا فیہما. دیکھو رات اور دن مسلسل تم پر اثر انداز ہو رہے ہیں، لہذا تم بھی رات اور دن مصروف عمل رہو. اور کتنی مشہور و معروف و روایت ہے کہ جس انسان کے دو دن برابر وہ گھاٹے میں ہیں. تو آپ دیکھیں کہ یہ مکتب اسلام، مکتب انسانیت ترقی کا کس قدر حامی ہے، اور اس مکتب کے ہاں ترقی کی کتنی اہمیت ہے. آپ دیکھیں اس سے بڑھ کر جو ہے وہ کوئی جملہ نہیں ہو سکتا. دو دنوں میں، ہر دن جب وہ 24 گھنٹے کا ہوتا ہے، یعنی اسلام جو ہے وہ اتنا تیز ہے. جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ آج جو ہے وہ ترقی اور ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، کہ ہر دوسرے ہفتے جو ہے وہ ایک نئی چیز، ہر چیز میں ایک جدت پیدا ہو رہی ہے. تو اسلام تو کتنا جو ہے وہ جدت اور ترقی کا قائل ہے کہ وہ ہر 24 گھنٹے کے بعد انسان کو ایک نئی سیڑھی پر، ایک نئے ترقی کے مرحلے پر جو ہے وہ دیکھنا چاہتا ہے. بس میں مختصر کروں گا، کیونکہ آج جو ہے وہ نشہ پارک میں مجلس ہے، لہٰذا جو ہے وہ تھوڑی نسبتاً جو ہے وہ مختصر. میں بس آخری مطلب کی طرف جو ہے وہ آنا چاہوں گا. سورہ نحل کی آیت نمبر 44 ہے. سورہ نحل کی آیت نمبر 44. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالبینات والزبر. جن رسولوں اور انبیاء کو ہم نے بھیجا وہ دلائل اور کتابیں دے کر انہیں بھیجا ہے. دیکھیں اس آیت میں بھی یہی ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے قرآن میں متعدد مقامات پر کہ ہم نے انسان کو عقل دی، اس لیے ہے کہ وہ اپنی ذات میں، اپنے وجود میں اور اس کائنات کی ہر شے میں غور و فکر کرے. کیونکہ انسان کے وجود کے ساتھ ساتھ یہ پوری کائنات اللہ تعالیٰ کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے. یعنی صفات سے ہٹ کر بھی ہم اگر اس کائنات میں غور و فکر کریں، خدا کی خدائی میں اگر غور و فکر کریں، تو ہم خدا کی معرفت حاصل کر سکتے ہیں. لہذا زور اور زبردستی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو سورہ روم کی 30ویں آیت کے مطابق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس نے تمام انسانوں کو اپنی فطرت پر پیدا کیا ہے، کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام آپ سے جب پوچھا گیا کہ یہ اللہ کی فطرت پر انسان کی پیدائش کا مطلب کیا ہے، تو آپ نے فرمایا اس فطرت سے مراد ہی توحید، فطرت توحید ہے. تو جنہیں دلائل اور کتابیں دے کر بھیجا تھا، یعنی دلیلیں ہیں لیکن صرف نبی کافی نہیں ہے، کتاب بھی ضروری ہے۔ اور جب وہ کتاب آئے گی تو کتاب کو پڑھ پڑھ کر سنانے والا بھی کوئی ہو۔ تو لہٰذا آپ دیکھیں کہ وہ جو نعرہ تھا نا کہ حسبنا کتاب اللہ، وہ جڑ سے ہی جو ہے وہ اس کو باطل کر رہی ہیں یہ آیتیں، کہ اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی نہ کتاب پر تکیہ کیا نہ کسی نبی اور رسول پر، دونوں چیزوں کو ایک ساتھ رکھا ہے۔ اور میں کہوں گا کہ اگر واقعا جو ہے وہ کتاب خدا کافی ہوتی تو جناب سیدہ اپنا حق لے کر آتی، بس مل کر ایک صلوات بھیج دیجیے گا، اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ وانزلنا الیک الذکر، اور اے رسول جس طرح آپ سے پہلے رسولوں اور انبیاء کو ہم نے دلائل اور کتاب کے ساتھ بھیجا ہے، تو انزلنا الیک الذکر، آپ پر بھی ہم نے یہ ذکر، یہ کتاب، یہ قرآن حکیم نازل کیا ہے۔ کس لیے؟ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، تاکہ اس کتاب میں قیامت تک آنے والے علوم و معارف و اسرار و رموز جو اس ایک کتاب میں نازل کیے گئے ہیں، اس میں لکھ دیے گئے ہیں، وہ آپ بیان کریں۔ لِتُبَيِّنَ لَهُمْ، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، للمسلمین نہیں کہا، للمؤمنین نہیں کہا، الناس کا ہے۔ تو پیغمبر اکرم کی جو نبوت رسالت ہے وہ قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ کیونکہ آپ آخری نبی ہیں، کتاب آخری ہے، اب قیامت تک نہ کوئی نبی ہے، نہ کتاب ہے، نہ دین اور شریعت ہے، یہی سب کچھ ہے۔ اور زور کس بات پر ہے؟ تبینہ مخاطب کا صیغہ ہے، آپ نے تمام انسانوں کو بیان کرنا ہے جو کچھ نازل کیا گیا ہے۔ تو اب دیکھیں یہاں پر جو ہے وہ میں امامت و ولایت کی طرف لے کر آنا چاہتا ہوں، کس طرح؟ کہ اے اللہ، نبی آخری ہے، کتاب آخری ہے، دین و شریعت یہ آخری ہے، اور پروردگار تو نے نبی سے کہا کہ آپ نے بیان کرنا ہے، تو پیغمبر اکرم تو چند دنوں کے بعد، چند مہینوں یا چند سالوں کے بعد اس دنیا سے چلے جائیں گے، تو یہ لتبینے کا پھر کیا ہوگا؟ پھر تو رسول اکرم نہیں ہوں گے جو بیان کرے۔ لہٰذا آپ دیکھیں کہ یہ خود آیت جو ہے وہ خلافت اور جانشینی اور رسول اکرم کی طرف ہمارے ذہنوں کو لے کر آ رہی ہے۔ تو لہٰذا پیغمبر اکرم نے دعوت ذوالعشیرہ کا اہتمام اسی لیے کیا تھا کہ اللہ کے نظام میں نقص اور عیب نہیں ہے۔ جس طرح آج اللہ تعالیٰ نبی سے کہہ رہے لِتُبَيِّنَ، لہٰذا نفس نبی سے بھی یہی خطاب ہوگا کہ اے علی ابن ابی طالب، تم اس شہر علم کے باب ہو، لہٰذا آج تم نے لِتُبَيِّنَ کرنا ہے۔ مل کر ایک صلوات بھی دیجیے گا، محمد محمد۔ بہرحال مجھے معلوم نہیں تھا کہ اتنی مختصر جو ہے وہ مجھے یہ مجلس کرنی ہوگی، ذرا ایک مشکل ہے کہ میں فوراً جو ہے وہ مصائب کی طرف آ سکوں، لیکن مولانا کرام نہج البلاغہ میں خطبہ نمبر 142 ہے، اور میں اس کی طرف جو ہے وہ آپ کے اذہان عالیہ کو متوجہ کرنا چاہوں گا۔ نہج البلاغہ خطبہ نمبر 142۔ آپ فرماتے ہیں، کہاں ہیں وہ لوگ جو جھوٹ بولتے ہوئے اور ہم پر ستم روا رکھتے ہوئے یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ راسخون فی العلم ہیں، نہ کہ ہم، میں اور علی اور اولاد علی اور اہل بیت، ہم راسخون فی العلم نہیں ہیں بلکہ وہ ہیں۔ اور علی کیا فرما رہے ہیں؟ کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں اور ہم پر ستم بھی کر رہے ہیں۔ چونکہ اللہ نے ہمیں بلند کیا ہے اور انہیں گرایا ہے، ہمیں منصب امامت دیا ہے اور انہیں محروم رکھا ہے، ہمیں منزل علم میں داخل کیا ہے اور انہیں دور کر دیا ہے، ہم ہی سے ہدایت کی طلب اور گمراہی کی تاریکیوں کو چھانٹنے کی خواہش کی جا سکتی ہے۔ بلا شبہ امام قریش سے ہوں گے جو اسی قبیلے کی ایک شاخ بنی ہاشم کی کشتزار سے ابھریں گے۔ نہ امامت کسی اور کو زیب دیتی ہے اور نہ ان کے علاوہ کوئی اس کا اہل ہو سکتا ہے۔ لیکن قرآن کی آیتیں ہوں یا پیغمبر اکرم کے فرامین ہوں اور آپ کا عمل ہو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے، بہرحال تمام چیزوں کو نظر انداز کیا اور 25 سال مولا امیر المومنین جس اذیت اور کرب سے گزرے ہیں، شاید ایک جملہ کافی ہو آپ کی تکلیف اور اذیت کو سمجھنے کے لیے کہ ایسا تھا جیسے آنکھوں میں کوئی کانٹا چبھ رہا ہو یا گلے میں کوئی چیز اس طرح اٹک گئی ہے کہ نہ اسے اگلا جا سکتا ہے نہ نگلا جا سکتا ہے۔ ہمارے مولا جو نفس رسول ہیں آیہ مباہلہ کے مطابق، وہ اس کرب اور اذیت میں ہیں۔ آئیے مومن کرام، یہ شب شب رحلت رسول اکرم اور آپ کے بیٹے امام حسن کی ہے۔ آج کی شب جو ہے وہ میں صرف اکتفا کرنا چاہوں گا پیغمبر اکرم کی رحلت کے حوالے سے، زندگی اور توفیق رہی تو کل مظلومانہ شہادت امام حسن السلام۔ بہرحال مولا پیغمبر اکرم رسول اللہ کی انتقال کے منظر کو اپنے الفاظ میں یوں بیان فرما رہے ہیں کہ جب رسول اللہ کا آخری وقت آیا تو ان کا سر اقدس میرے سینے پر تھا، اور اس عالم میں آپ کی پاک و پاکیزہ روح ملائے اعلیٰ کی طرف گئی ہے کہ میرے ہاتھوں سے ہوتی ہوئی آپ کی پاک و پاکیزہ روح جو ہے وہ آپ کے جسم اطہر سے ملائے اعلیٰ کی طرف گئی، اور میں نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے چہرے پہ مل لیا، اور آپ فرماتے ہیں کہ بس اسی کے ساتھ ہی پیغمبر اکرم کے گھر سے رونے کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں۔ اور میں کہوں گا اس گریے کی آواز میں ایک آواز تو بہت زیادہ نمایاں ہونی چاہیے، اور وہ آواز آپ کی دختر، آپ کی اس بیٹی کی ہوگی کہ جس کے لیے آپ نے فرمایا تھا فاطمہ کو ایک فاطمہ کے حوالے سے مت دیکھنا، یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ علی ہو، حسن ہو، حسین ہو یا فاطمہ ہو، یہ میرے وجود کا حصہ ہے، ان کا گوشت میرا گوشت ہے، ان کا خون میرا خون ہے، یہ خوش ہیں تو میں خوش ہوں، اور اگر یہ ناراض ہیں، یہ کسی اذیت اور تکلیف میں ہیں تو میں بھی اذیت اور تکلیف میں ہوں۔ لہذا نانا رسول اللہ کے، رسول اللہ کے جانے پر جب ایک عام انسان اور مسلمان رو رہا ہے تو جناب سیدہ کا کیا عالم ہوگا۔ اللہ اکبر۔ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ میں نے غسل کا انتظام کیا، اور میں غسل دے رہا تھا تو ملائکہ میری مدد کر رہے تھے۔ غسل کے ساتھ جب کفن کا مرحلہ شروع ہوا تو میں دیکھ رہا تھا کہ کفن دینے کے بعد جب میں نے نماز جنازہ شروع کی ہے تو ملائکہ کی مسلسل آوازیں آ رہی تھیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ملائکہ کا ایک گروہ آ رہا تھا وہ جاتا تھا اور دوسرا گورو آ رہا تھا, اور بہت دیر تک یہ سلسلہ جاری رہا کہ میری میں بھی نماز جنازہ پڑھا رہا تھا پیغمبر اکرم کی, اور ساتھ ساتھ ملائکہ کے بھی نماز جنازہ اور تکبیروں کی آواز مسلسل آ رہی تھی. اور بہرحال وہ وقت آیا کہ جب وہ آنسوؤں کے ساتھ اور گریہ و بکا کے ساتھ پیغمبر اکرم نے رسول خدا کو لحد کے سپرد کیا اور آپ کو قبر میں اتارا گریہ و بکا کے ساتھ. میں کہوں گا مولا کائنات یا ابا الحسن, آپ جو اس وقت گریہ و بکا کر رہے ہیں, ابھی یہ گریہ و بکا رکے گا نہیں, آپ کی آنکھوں سے آنسو خشک نہیں ہوں گے. مولا ابھی آپ نے رونا ہے, ابھی رسول اللہ کی تدفین کے بعد چند ہی دن گزریں گے, چند ہفتے گزریں گے, ایک مرتبہ آپ پھر گریہ کریں گے, یہی مدینہ ہوگا یا رسول اکرم کا بیت الشرف ہوگا, جناب سیدہ کا اور آپ کا گھر ہوگا, یا جنت البقیع ہوگی یا وہ جنت کا وہ گوشہ ہوگا, اور جناب سیدہ کو آپ قبر کے سپرد کر رہے ہوں گے یہ کہہ کر کہ یا رسول اللہ ایک امانت میرے حوالے کی تھی, یا رسول اللہ اس امانت کی حفاظت میں علی نے بہت خیال کیا, مگر یا رسول اللہ جس طرح کے آپ قلبی اور روحی طور پہ بہت سے زخم لے کر گئے تھے, آپ کی بیٹی فاطمہ بھی قلبی اور روحانی طور پر تو زخمی ہے ہی, مگر اس کا پہلو بھی زخمی ہے, اس کے بازو بھی زخمی ہے, اور سیدہ کا چہرہ بھی زخمی. الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بجاه محمد وآله الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسمك اللهم يا الله 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 يا الله. اے خالق کائنات, اے رب دو جہاں, محمد اور آل محمد علیہم السلام, شہداء کربلا اسیران کربلا علیہم السلام, خصوصاً تجھے واسطہ امام عصر ابا صالح المہدی اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا, کہ اس مجلس عزا سمیت ہم سب کی جملہ قلیل سی عبادتوں کو, نیکیوں کو, اعمال اور بہت تھوڑی سی خدمتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. یہاں جتنے بھی مومنین موجود ہیں پروردگار, سب کی, مولانا کے متعلقین اور اس ادارے کی جتنے بھی خدمت کرنے والے ہیں شروع سے لے کر اب تک, پروردگار اور تمام عالم اسلام کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. اس مملکت خدا داد پاکستان اور عالم اسلام کو استحکام عطا فرما. جس طرح کل شیعہ اور سنی اسلام کے دو بازوؤں نے اس مملکت کو تشکیل دیا, پروردگار دونوں کو مل کر اپنے اصلی دشمن, چاہے اندرونی ہوں یا بیرونی دشمن ہوں, ان کی صحیح معرفت خوف خدا رکھتے ہوئے حاصل کرتے ہوئے اس مملکت کی حفاظت کرنے اور اسے مزید ترقی دینے کی توفیق عطا فرما. پروردگار شیطانی طاقتوں اور یزیدی گروہ اور لشکر جو شیطانی طاقتوں کے لقمہ حرام کھا رہے ہیں, پروردگار ان سے اپنی زمین کو پاک و پاکیزہ کر دے. اور پروردگار جتنے بھی مسلمان بیمار ہیں, خصوصاً اس کرونا وائرس میں جتنے بھی انسان مبتلا ہیں, پروردگار سبھی کو صحت اور تندرستی عنایت فرما, اور اس بیماری کا, اس وائرس کا جلد از جلد دنیا سے خاتمہ فرما. حج و زیارت کے دروازوں کو کھول دے, ہم سب کی عاقبت بخیر فرما, اور بارِ الٰہی اپنی آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعہ وفی کل ساعہ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.